السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، آج خطبة کا موضوع ہے جنگ تبوک. اور اس جنگ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساعة العسرة، مشکل گھڑی. جنگ تبوک کا قصہ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں، اور اس قصے کی اصل صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی اس قصے کا ذکر ہے، لیکن اس قصے کی بنیاد سورۃ التوبہ اور متفق علیہ احادیث ہے بخاری مسلم میں اس قصے کے اصل موجود ہے. یہ قصہ میں ایک ایسے صحابی کی زبانی سناتا ہوں جن کا اس قصے میں خاص ذکر ہے. صحیح مسلم سے میں قصہ بیان کر رہا ہوں، اور امام مسلم اپنی سند سے یہ قصہ بیان کرتے ہیں امام زہری تک، اور امام زہری یہ قصہ سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پوتے سے، جو ان کے استاد سے، یہ قصہ بیان کرتے ہیں. امام زہری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کی تیاری کی، اور جنگ تبوک جو ہے وہ روم اور شام کے نصارہ کے خلاف تھی. رومیوں نے جب یہ دیکھا کہ دین اسلام جزیر عرب میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں اس چیز کا ذکر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے کہ عرب میں سے ایک ایسا نبی آئے گا جس کی دعوت پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور اس کے خلاف جتنی بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے باطل ثابت ہو جائیں گے. تو انہوں نے کچھ تیاری کی، اپنا لشکر اکٹھا کرنا شروع کیا تاکہ اس نور کو جزیرہ عرب کے اندر ہی بجھا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ وہ خود کوئی ایسی کارروائی کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور اس اعلان میں یہ بیان فرمایا کہ تبوک کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنگ کا فرماتے، حکم دیتے، لیکن جگہ متعین نہ فرماتے. اسے توریہ کہتے ہیں کہ جنگ پہ چلنا ہے، کہاں پہ اللہ اعلم. یہ واحد جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے، سب کو معلوم تھا، اعلان کرنے کے بعد اس جنگ کے لیے نکلے. اس جنگ کے تعلق سے واپس صحیح مسلم کی روایت میں واپس آتے ہیں. امام عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک، اس لیے کعب بن مالک کے پوتے ہیں، صحابی کے اور امام زہری کے استاد ہیں، کہتے ہیں میں نے مجھے میرے والد نے عبداللہ بن کعب نے خبر دی، اور عبداللہ بن کعب جو سیدنا کعب بن مالک کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے والد کا سہارا بنا جب وہ نابینا ہو چکے تھے. سیدنا کعب بن مالک صحابی جو ہیں آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، تو ان کا سہارا ان کا بیٹا عبداللہ بن گیا. اور یہ دیکھیں کہ جو بھی کسی کمزور کا سہارا بنتا ہے ہر طرف سے اس کی زندگی میں خیر ہی چھا جاتا ہے. اور یہ قصہ یہ بیٹا اپنے باپ سے سنا رہا ہے, اور ان کے باپ نے یہ قصہ اپنے اسی بیٹے کو سنایا, سبحان اللہ. کیونکہ اکثر اوقات اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے تو اس قصے میں خیر دے کتنا خوبصورت پیغام ہے. بعض علماء نے 150 پیغام نکالے ہیں, میں ان میں سے چند کا ذکر کرتا ہوں جتنا وقت ہمارے پاس اس خطبے میں میسر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے, میں نے اپنے والد سے جنگ تبوک کا قصہ سنا جبکہ وہ اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے. سیدنا کعب بن مالک یہ وہ صحابی ہیں جو اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے. کہتے ہیں میرے والد نے کہا, میں نے اپنے والد سے سنا کہ جنگ تبوک میں پیچھے رہا اور اس سے پہلے میں کسی جنگ میں پیچھے نہ رہا, اس سے پہلے کسی جنگ میں پیچھے نہ رہا, یعنی ہر جنگ میں شریک تھا سوائے جنگ بدر کے. اور وہ اس لیے میں پیچھے رہا, جنگ بدر میں شریک نہ تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے. اصل جنگ کا مقصد نہیں تھا جنگ بدر میں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہو تو حکم دیتے تو وہاں پر بھی میں سب سے پہلے ہوتا, مطلب یہ ہے. لیکن اس جنگ میں شریک نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے نہیں تھے. جو تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اچانک جنگ ہو گئی. حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کے لیے نکلے تھے اپنے چند صحابہ لے کے, اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ قافلہ تو ہاتھ سے نکل گیا لیکن جنگ بدر واقع ہو گئی. اور میں بیعت العقبہ میں شامل تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بیعت لی تھی انصار سے جو مدینہ میں رہتے تھے, تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہجرت کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے مکمل تیاری پہلے سے موجود ہو. تو فرماتے ہیں سیدنا کعب فرماتے ہیں تو میں ان انصار میں تھا جنہوں نے بیعت العقبہ میں حصہ لیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ بدر سے کم نہیں ہے. یہ جو اسلام کی نصرت کا جو میں نے معاہدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ جنگ بدر سے کم نہیں ہے, اگرچہ جنگ بدر لوگوں میں زیادہ معروف اور مشہور ہے. تو اس میں جنگ بدر کی فضیلت کا بھی ہمیں سبق ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بیعت العقبہ, عقبہ الکبرہ کون سی ہے؟ جب ہم جمرات کے جاتے ہیں تو جمرۃ العقبہ کیوں کہتے ہیں؟ تیسرا جمرہ جو بڑا ہے جو مکہ کے قریب ہے, اسے جمرۃ العقبہ اس لیے کہتے ہیں کہ عقبہ یہ وہی جگہ جہاں پر بیعت العقبہ ہوئی تھی. بیعہ کہتے ہیں عہد نامے کو, وعدے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے جو لوگ جو حج پہ آئے تھے اس زمانے میں ان سے عہد لیا تھا کہ آپ نصرت کریں گے اسلام کے اور مسلمانوں کی. سیدنا کعب فرماتے ہیں اور میں جب جنگ تبوک میں پیچھے رہا تو حقیقت یہ ہے نہ میں کمزور تھا اور نہ مجھے کوئی تنگی تھی. اب اعتراف دیکھیں, اور حق سے اعتراف کرنا فضیلت ہے, واللہ بڑی فضیلت ہے. بعض لوگ حقائق چھپاتے ہیں. اب جنگ سے پیچھے تو رہ گئے, اب دیکھیں سچ کیسے فرما رہے ہیں. کہتے ہیں جنگ تبوک میں پیچھے تو رہ گیا اور اس وقت مکمل صحت مند تھا, میں مکمل طاقت تھی اور آسانی فراوانی بھی تھی, اور جب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ گیا یا جنگ پہ جاتا رہا کبھی بھی میرے لیے دو سواریاں میسر نہ تھیں, اس جنگ میں دو سواریاں میسر تھیں میرے لیے. زندگی صحابہ کی زندگی کیسے گزارتے تھے؟ یعنی اس سے پہلے مشکل سے ایک سواری ہوتی تھی, یہ پہلی جنگ ہے جس میں دو سواریاں میرے پاس تھیں. پہلے کبھی کسی جنگ میں پیچھے نہ رہا, اب اس جنگ میں پیچھے رہا ہوں. اب وجوہات بھی دیکھ لیں آپ. پہلے اپنی خلاف بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں جو مجھ سے غلطی ہوئی وہ کیسے ہوئی ہے, اور اب بیٹے کو سبق دے رہے ہیں, اور یہ سبق پوری امت کے لیے آج ہم سن رہے ہیں. یعنی اگر بہانہ بھی بناؤں تو کچھ چلے گا نہیں, نہ تو میں بیمار تھا، طاقت مکمل تھی، سواری میں میرے پاس ایک جگہ دو تھی. اور اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، شدید گرمی تھی. اور عجب بات دیکھیں، ابھی کون سا مہینہ عربی کا؟ جماد الثانی ہے، وہ بھی جماد الثانی ہی کا مہینہ تھا. گرمی کی ابتدا، بلکہ اس وقت گرمی کی شدت اس وقت ہوتی تھی، سبحان اللہ. تو صحابی فرماتے ہیں، نقائب فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت تھی اور راستہ لمبا تھا، 800 کلومیٹر کا راستہ تھا. جہاز پہ طے نہیں کرنا تھا، اونٹوں پہ طے کرنا تھا، پیدل طے کرنا تھا، کیونکہ اونٹ کم پڑ گئے تھے. ایک یہ مسئلہ تھا کہ سعد العسر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جنگ کا جو متاع ہے، جو ساز و سامان ہے، کم پڑ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جس کے پاس کچھ ہے وہ آ جائے، لے کے آ جائے. تو صحابہ کرام میں سے بعض، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ آتے ہیں اور 300 اونٹ مکمل تیار کر دیتے ہیں، ایک نہیں 300 اونٹ مکمل تیاری کے ساتھ، زاد و متاع کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی نقصان نہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لے، سبحان اللہ. کیونکہ بڑی آزمائش تھی، جو شخص اپنے مال کو ایسے قربان کرتا ہے، اب اس پہ ایمان پہ کیا اب سوال کر سکتے ہیں. اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اپنے گھر سے ایک ٹوکری کھجور کی لے کے آئے، یہ ان کے پاس تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر کر کے وہ بھی رکھ دی. تو جو منافقین تھے، اب دیکھیں، جب سے عثمان کو دیکھا تو کہتے ہیں، دیکھیں یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ میں اتنے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. اور جب یہ مسکین ایک ٹوکری کھجور کے لیے کے آیا، کہتے ہیں اس کو دیکھو، اب یہ ایک ٹوکری کھجور کیا کرے گی، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس ٹوکری کی حاجت نہیں ہے. تو منافقین کبھی راضی ہوتے نہیں ہیں. اس سے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑیں، لوگوں کے رب کی طرف دیکھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے تمہارا رب راضی ہے کہ نہیں. بس شدید گرمی، لمبا سفر، اور اکثر جگہ پہ ویرانے ہوتے تھے، مفاز یعنی صحرا ہوتی تھی، اور صحرا میں نہ تو پانی ہوتا ہے، نہ کچھ کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے. ایک اور آزمائش، یعنی 10 آزمائشیں تھیں تقریباً اس جنگ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن بہت زیادہ تعداد میں تھے. اور آزمائش کہ یہ پہلی جنگ جس میں نام نہیں لکھے گئے تھے جو جنگ میں شریک ہو رہے ہیں. عام طور پہ نام لکھے جاتے ہیں نا کہ کون کون شریک ہوا، اب نام بھی نہیں لکھے جا رہے ہیں. اور سیدنا قائب فرماتے ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ تھی، اگر کوئی رہنا چاہتا تھا تو کسی کو خبر نہیں مل سکتی تھی کہ کون شریک ہوا کون شریک نہ ہوا، جو چھپنا چاہتا تھا چھپ بھی سکتا تھا. الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، اللہ تعالیٰ خبر دیتا کہ فلان شخص شریک نہیں ہے. اور آزمائش کہ پھلوں کے پکنے کا وقت تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ انصار مدینہ میں جو صحابی تھے، ان کا کام کیا تھا؟ کاشتکاری تھی. اور کاشتکاری میں جب آپ کاشتکاری کرتے ہیں، بیج سے مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا فروٹ کب ملتا ہے، اس کا فائدہ کب ملتا ہے؟ جب پھل پک جاتے ہیں. اور وہ پھل پکنے کا وقت ہے، اب پھل پکے ہوئے ہیں. اب اپنی کاشتکاری کی طرف دیکھیں یا اس مشکلات کو طے کر کے جنگ کی طرف جائیں. ایک اور آزمائش تھی، سیدنا قائب فرماتے ہیں، اور میں اس کی طرف مائل ہو گیا کہ پھل پکے ہوئے ہیں، میں اس کی طرف مائل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری مکمل کی اور مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ مکمل تیاری کی، اور میں یہ سوچتا رہا کہ میں بھی تیاری کر لیتا ہوں. ذرا غور سے سنیں، میں سوچتا رہا کہ میں بھی تیاری کر لیتا ہوں، پھر گھر جاتا، تیاری کچھ بھی نہ کرتا، پھر واپس آتا پھر اس طریقے سے کہتا ہے ابھی وقت ہے میں تیاری کر لیتا ہوں. تیاری میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ کرتے کرتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے, تیاری کر کے مکمل چلے گئے. تو میں نے کہا بس ابھی میں بھی تیاری کر کے ان کے پیچھے چلا جاتا ہوں, میں بھی پہنچ جاؤں گا ان کے ساتھ. کہتے کاش میں ایسا کر لیتا یا ایسا نہ ہو سکا, کاش میں ایسا کر لیتا کہ ایک دن بعد ہی چلا جاتا, پہنچ تو جاتا, سبحان اللہ. لیکن ایسا نہ ہوا. پھر میں گھر واپس آیا, اب مجھے یقین ہوا کہ اب میں پیچھے رہ چکا ہوں, اب نہیں جا سکتا میں. تو باہر نکلا, جا کے دیکھتا ہوں یا تو ایسے منافق ہیں جو اپنے نفاق میں معروف اور مشہور ہیں, یا ایسے لوگ مدینہ میں باقی رہے ہیں جن کا کوئی عذر ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی اندھا ہے, کوئی عذر والے لوگ ہیں. تو میں نے سوچا میں کہاں ہوں, سبحان اللہ. کہتے میرا وقت بہت مشکل گزرنا شروع ہوا اور تنگی محسوس ہونا شروع ہوئی کہ میں کیا کر بیٹھا. دوسری طرف کیا ہوا, کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو میرے تعلق سے پوچھا کعب بن مالک کہاں ہے. اب پتہ کہ ہزاروں کی تعداد ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ 30,000 کی تعداد تھی جنگ تبوک میں, اور بعض اس سے زیادہ بھی کہتے ہیں, سبحان اللہ. 30,000 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نام لے کے پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے. تو کسی بنی سلمہ میں سے جو ان کے رشتہ دار ہیں اس نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو اس کی آسائش اور آرام نے روکے رکھا, اس کے گھمنڈ نے اس کے روکے رکھا اور وہ جنگ میں شامل نہ ہوا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے, کہتے نہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم ہم نے اس سے ہمیشہ خیر ہی دیکھا ہے. دیکھیں ابر مسلمان بھائی کی غیبت اگر ہوتی ہے تو کیسے دفاع کیا جاتا ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسے ہمیشہ خیر ہی دیکھا ہے, یعنی کوئی عذر کوئی وجہ ہوگی وہ نہیں آ سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو دور سے ایک شخص نظر آیا, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن ابا خیثمہ, کن ابا خیثمہ. تو جب وہ نزدیک آئے تو ابو خیثمہ ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو خیثمہ کا قصہ کیا ہے, ابو خیثمہ وہ صحابی ہیں جو دیر سے پہنچے. کیا ہوا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو ابو خیثمہ کا باغ تھا اور دو بیویاں تھیں, سوچتا رہا کہ میں ابھی تیار کرتا ہوں, ابھی تیاری کرتا ہوں. آخری دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنے باغ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پھل پکے ہوئے ہیں, آزمائش دیکھی, اور ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں, وہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, اور دیکھتا ہے کہ ان کی دونوں بیوی نے بستر کو تیار کیا ہوا ہے اور ٹھنڈا پانی اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اپنے باغ کی طرف دیکھتے ہیں, بستر کی طرف دیکھتے ہیں, اس آسائش کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی طرف دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید گرمی میں, اس تکلیف میں اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور میں اپنے اس اور میں اپنے اس باغ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے رہوں, کہ یہ انصاف ہے تیرا اے ابو خیثمہ، کہ یہ تمہارا انصاف ہے؟ جا کر بیویوں کو کہتا ہے یہ سب بستر یہاں سے اٹھا لو اور میرے لیے مال و متاع تیار کرو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ جا رہا ہوں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے دیکھا، ایک سایہ سا نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کن ابا خیثمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ ابو خیثمہ آئیں گے، سبحان اللہ. کیونکہ جب صحابہ بیٹھتے تھے تو ابو خیثمہ تیاری کی بات کرتے، میں بھی تیار ہوں، میں نے بھی تیاری کر لی ہے. جب وہاں پر پہنچے ابو خیثمہ تو نہیں تھا، تو دور سے ایک سراب سا نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کن ابا خیثمہ. یہاں پر بعض لوگوں نے یہ غلط فائدہ نکالا ہے اس حدیث سے مبارک سے، جو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا. کہتے ہیں نا بعض غلط عقیدے والے لوگ، یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن اور یہ کائنات پیدا ہو گئی، یہی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کر سکتے ہیں. میرے بھائی حدیث کا یہ معنی نہیں ہے. عربی میں کن فلان کا معنی ہے انت فلان. کن فلان عربی میں جب کہا جاتا ہے محاورتن، سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ اور تھے اب کسی اور چیز میں تبدیل ہو گئے. اس حدیث سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کن ابا خیثمہ، کہ پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن فرمایا، وہ سب کے سامنے تبدیل ہو کر سیدنا عمر سے تبدیل ہو گئے اور ابو خیثمہ بن گئے. یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو مطلب کیا ہے؟ کن ابا خیثمہ انت، یعنی آپ ابو خیثمہ ہی ہیں جس کا میں انتظار کر رہا تھا. وہ یہی معنی صحیح ہے اور یہی معنی درست ہے. اور جو معنی کن فیکون کا لیتے ہیں تو قرآن مجید اور صحیح احادیث میں اتنی ذخیرہ موجود ہے دلائل کا جو اس کی نفی کرتے ہیں، واللہ اگر میں گننا شروع کر دوں تو 10 خطبے بھی کم پڑ جائے، اتنی دلائل ہے قرآن اور سنت میں. میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. قرآن مجید کی بنیادی تعلیم میں کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اس سے بات لازمی آتی کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. یعنی اس چیز کے ضمن میں، توحید عبادت کے ضمن میں، آپ اس وقت ایک سچی رب کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اسے ایک سچا رب نہ مان لیں. سچا معبود اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کو واحد سچا رب نہ مان لیں. اور رب کی ربوبیت کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا حاجت روا ہے اور نفع نقصان کے مالک، کن فیکون کا مالک، کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی الغرض. تو ابو خیثمہ واقعی وہی تھے. پھر سیدنا کعب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، اور میرا سینہ تنگ ہو گیا اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کوئی جھوٹ تلاش کر لوں تاکہ میں کوئی عذر پیش کر سکوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے بچ جاؤں. اور پھر گھروالوں سے کسی سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے مختلف مشورے دیے، یہ کہہ دو وہ کہہ دو. اور جب مجھے یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں تو میرے دل میں جو بھی غلط سوچیں تھیں ساری کے ساری ختم ہو گئیں، اور میں نے یہ عزم کر لیا، عہد کر لیا کہ میں نے سچ ہی بولنا ہے. جتنی بھی ایک وسوسے شیطانی وسوسے تھے کہ اور بھی تو ہیں، وہ بہانے بنائیں گے، ابھی کوئی بہانہ بنا لینا، جان چھڑا لینا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو پھر میرے دل سے یہ سارے کے سارے چیزیں ختم ہو گئیں. دیکھیں ایمان کی روشنی، دیکھیں وسوسے بشر ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس کا ایمان مضبوط ہو تو پھر یہ ساری غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں اور ایمان کنور ہی باقی رہتا ہے. کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ گھر جانے سے پہلے مسجد میں جاتے دو رکعت پڑھ لیتے، اور یہ سنت ہے دو رکعت سفر کے بعد پڑھنے کی، جو آج بہت کم نظر آتی ہے. ہم اس کتنے لوگ جو سفر پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں دو رکعت مسجد میں پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ سنت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور لوگ آئے ملنے کے لیے، اب منافقین اپنے عذر لے کے آئے اور ہر بندے نے اپنا اپنا عذر پیش کیا. اور قسمیں کھائی کہ اللہ کی قسم ہمارا یہ مسئلہ تھا, ہمارا وہ ہے منافق ہو, آپ وسلم بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو لیا اور ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور ان کی معذرت قبول کر لی اور ان کے لیے دعا مغفرت بھی کر لی. سبحان اللہ, رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعب کو سامنے دیکھا, کہتے ہیں کعب میرے پاس آؤ. صدر کعب کہتے ہیں میں گیا اور آپ وسلم خدمت میں حاضر کے سامنے بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے کعب تو پیچھے کیوں رہ گیا جب تک کہ تو نے اپنی سواری بھی لے لی تھی. وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک اب دو سواریاں اس کے پاس ہیں, یعنی جب تک کہ تو تیار بھی تھے. سیدنا کعب عرض کرتے ہیں, یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کی قسم اگر میں دنیا والوں میں سے کسی اور کے سامنے بیٹھتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں کوئی بہانہ بنا کے آپ کے غصے سے نکل سکتا ہوں. بہانے بنانے مجھے خوب آتے ہیں. آپ پتہ ہے کہ سیدنا کعب شاعر تھے جاہلیت میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء میں سے تھے, اور شاعر کی زبان ہی چلتی اور کیا چلتا ہے. تو کہتے ہیں اگر میں کوئی بہانہ ڈھونڈوں تو بہانے تو بہت ہیں, بہانہ ڈھونڈ سکتا ہوں, اور آپ کے غصے سے بھی میں نکل سکتا ہوں, یعنی آپ مجھے راضی ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی قسم اگر میں ایسا کرتا ہوں تو پھر اپنے رب کو ناراض کر بیٹھوں گا جو میرے باطن کو بھی جانتا ہے. تو میں آپ سے سچی کہوں گا جو ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ اس سچ کی عاقبت صحیح ہوگی اور خیر ہی ہوگی, عافیت ہی ہوگی. تو کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرا کوئی عذر نہیں ہے, میرا کوئی عذر نہیں ہے. اور جتنی آسانی مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے اس سے پہلے ایسی آسانی میں نے دیکھی نہیں تھی. تو علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص نے سچ بولا, سیدنا کعب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس نے سچ کہا ہے, اب جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا فیصلہ فرماتے ہیں. تمام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ظاہر کو لے لے, سچ تو تم نے کہہ دیا, تمہارا کوئی بہانہ نہیں ہے. اب تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اب جاؤ یہاں سے. جی میں وہاں اٹھ کے چلا گیا تو بنی سلام میں رشتے داروں سے بعض لوگ میرے پیچھا کرتے ہوئے کہا تم پاگل ہو گئے ہو, کیا جاتا تمہارا, کوئی بہانہ بنا لیتے کوئی. آپ نے سنا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے اور تمہاری مغفرت بھی ہو جاتی. اب دیکھیں اور شیطانی وسوسے سے دیکھیں, سبحان اللہ, جھوٹ بولنے کے دیکھیں طریقے کیسے شیطان کے پاس. تو آپ کی مغفرت دعا کر لیتے, آپ کی مغفرت بھی ہو جاتی, تو آپ نے کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو کہ آپ نے سچ کہا, کوئی بہانہ بنا لیتے. کہتے کسی اور نے کہا, تیسرے نے کہا, چوتھے نے کہا. جب ایسے باتیں ہوئیں تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ واپس جا کے کوئی بہانہ بتا دوں. لیکن اس خیال سے پہلے فوراً دوسرا خیال آ گیا. میں نے یہ سوال کیا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی پیچھے رہا, نہ منافقین اور اہل اعذار کے علاوہ. تو کسی نے کہا ہاں دو اور بھی ہیں جو آپ کی طرح پیچھے رہ گئے تھے. کون ہیں؟ کہتے مرارہ بن ربیعہ العامری, سیدنا مرارہ بن ربیعہ العامری اور سیدنا ہلال بن امیہ الواقفی. کہتے ہیں ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو صالح لوگ تھے اور جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے, بدری صحابی تھے. اور میں نے کہا ان لوگوں میں میرے لیے بہترین نمونہ ہے. انہوں نے کیا انہوں نے یہی کیا جو کچھ آپ نے کیا ہے. انہوں نے بھی یہ سچ کہا اور کہا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے, اور آپ وسلم کو وہی جواب دیا جو آپ کو جواب دیا. کہتے پھر مجھے تسلی ہوئی اور میں اپنے گھر چلا گیا اس انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ان تینوں کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرے گا, مکمل بائیکاٹ. سر کعب فرماتے یہاں تک کہ میرے لیے کشادہ زمین تنگ ہو گئی, میرے نصف میرے لیے تنگ ہو گئی, باقی دو تو بوڑھے تھے, باقی جو دو صحابہ تھے بوڑھے تھے, اور میں جوان تھا. میں مسجد میں بھی نماز پڑھتا تھا اور بازار میں بھی جاتا تھا, لوگوں کی طرف دیکھتا تھا. کہ تو ان میں سے کوئی ایک شخص بھی مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا. پورا شہر آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے. کہتے مسجد میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے تو آپ سلام کی طرف دیکھتا تو آپ سلام پر منہ موڑ لیتے. جب میں نماز پڑھتا یعنی سنت نماز پڑھتا تو اپنی آنکھیں چورا چورا کے آپ سلام کی طرف دیکھتا. تو میں یہ دیکھتا کہ جب میں نماز میں ہوتا تو آپ سلام میری طرف دیکھتے, اور جب میں تھوڑا سا آنکھیں چورا کے دیکھتے وہ اپنا رخ دوسری طرف کر لیتے. کہتے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کتنا خفا ہے. کہتے ہیں جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں اپنے چاچا زاد بھائی سیدنا ابو قتادہ کی طرف گیا اور گھر کے دروازے سے نہ گیا بلکہ دیوار پھلانگ کے گیا. دروازے سے کیوں نہیں گیا؟ تاکہ ان پر کوئی ملامت نہ ہو کہ انہوں نے خود دروازہ کھولا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا, اس پر کوئی تہمت نہ ہو. سبحان اللہ. تو کیا دیوار پھلانگنا جائز ہے پھر؟ کیا اس حدیث سے فائدہ نکل سکتا ہے کہ آپ اپنے چاچا زاد بھائی کے گھر اس کی اجازت کے بغیر دیوار پھلانگ کے چلے جائیں؟ جائز ہے. اس لیے شریعت کی بنیاد جو ہے بنیادی تعلیمات کے خلاف فائدہ نہیں ہونا چاہیے. تو صحابی نے عمل کیوں کیا؟ ان کے لیے جائز تھا کہ نہیں؟ جائز تھا. ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے. نمبر ایک کہ آپ جس کے گھر جا رہے ہیں وہ اس عمل کو برا نہ سمجھتا ہو, آپ اس سے جانتے ہوں کہ اس کو برا نہیں سمجھتا وہ کہ آپ دروازے سے ہیں یا آپ دروازے نہیں کھول دیوار پھلانگ کیا تو وہ ناراض نہیں ہوتا آپ سے. نمبر دو کوئی محارم نہ ہو اس کے گھر میں, کیونکہ پردہ ہوتا ہے. اگر بیوی ہیں بچے عورتیں گھر میں تو چاچا بھائی کے لیے پردہ ہے نا, کوئی محارم میں سے نہیں ہے, اور اس وقت وہ نہیں تھی, وہ یہ جانتا تھا. اگر ایسی شرطیں ہیں تو کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے. اچھا جب دیوار پھلانگ کے گیا میں نے سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. اب گھر کے اندر کون دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ڈر دیکھے آپ. کہتے ہیں جب سلام کا جواب نہیں دیا تو میں نے کہا اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں. سیدنا کعب پوچھنے سیدنا ابو قتادہ سے اپنے چاچا زاد بھائی سے, کہتے ہیں جواب نہیں دیا. میں نے دوسری مرتبہ کہا پھر جواب نہیں. میں نے تیسری مرتبہ کہا تو جواب میں کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اللہ تعالیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. کہتے میری آنکھیں تر ہو گئی جب میں نے یہ سنا, میری آنکھیں تر ہو گئی. کہتے پھر دیوار فلاں کے باہر چلا گیا. اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا تو سلام کہتا, وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ کی طرف دیکھتا کہ ہل رہے ہیں کہ نہیں, جواب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. کہ جب دیوار فلاں کے باہر نکلا, میں بازار میں جا رہا تھا, دل بہت تنگ ہو چکا تھا. کہتے ایک اور آزمائش, ایک شخص جو کرسچن تھا شام سے آیا ہوا تھا اور کوئی چیزیں بیچ رہا تھا, تاجر تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ کعب ابن مالک کہاں ہے. تو بعض لوگوں نے طرف اشارہ کیا, وہ شخص میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ میں ایک خط پکڑا دیا. اس خط میں لکھا ہوا تھا ایک تو یہ خط کس کی طرف تھا, شام کے بادشاہ کی طرف تھا, ملک غسان جو شام کا بادشاہ تھا اس کی طرف سے تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے دوست نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اور اللہ تعالی نے تمہیں کسی ایسی جگہ پر نہیں رکھا ہوا جہاں پر تمہارا کوئی یار و مددگار نہ ہو. ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم تمہیں پناہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں, تمہارا اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں. سیدنا کعب فرماتے ہیں وہذا ایضا من البلاء, یہ بھی آزمائش میں سے ہے, ایک اور مصیبت. کہتے ہیں میں نے وہ خط جو میرے ہاتھ میں تھا, میں نے اسے, آگ جل رہی تھی, اسے آگ میں نے جلا دیا. سبحان اللہ, آزمائش پہ آزمائش. اور اس حدیث سے یہ بھی فائدہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کاغذ میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو تو اسے جلا دیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس میں کیا لکھا تھا, اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا نا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی جگہ پر نہیں چھوڑا جہاں پر تمہارا کوئی یار مددگار نہ ہو. کہتے جب 40 دن گزر گئے اس حالت میں, 40 دن اور 50 ٹوٹل 50 دن تھے, 50 میں سے 10 دن رہ گئے, تو آپ علیہ وسلم کا اعلان ہوا, ایک پیغمبر میرے پاس ہے پیغام لے کے کہ آپ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. سیدنا کعب فرماتے ہیں کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں. سبحان اللہ, میں آپ علیہ وسلم حکم کیا طلاق دے دوں تو ابھی دے دیتا ہوں, اگر کوئی اور حکم ہے تو مجھے سمجھائے میں کیا کروں. کہتا نہیں, طلاق کا حکم نہیں دیا, صرف الگ ہونے کا حکم دیا ہے. تو کہتے میں نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ, جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور باقی جو دو تھے ان میں سے ہلال بن امیہ کافی کمزور اور بزرگ تھے اور عمر رسیدہ تھے, تو ان کی بیوی آپ سے خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا, عرض کرتی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اجازت دیں تو میں ہلال کی خدمت کر لوں, وہ اتنی کمزور ہیں کہ وہ خود اپنے روزمرہ کے عام معاملات بھی طے نہیں کر پاتے, اگر اجازت ہو تو میں ان کی خدمت کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تمہارے قریب, اسے تمہارے قریب نہیں آنا چاہیے. کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم اس میں تو اسی ایسی کوئی حاجت باقی نہیں رہی, بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. اور اللہ کی قسم جس وقت سے آپ کے گھر سے نکلا ہے, اس یعنی 40 دن گزر گئے ہیں, وہ مسلسل رو رہا ہے. 40 دن مسلسل رونا, یہ کوئی کمال کے لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہو. تو سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ میرے بعض رشتے داروں نے کہا بھائی آپ بھی چلے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگے, اور آپ بھی عرض کر لو کہ مجھے بھی اجازت دے دیں کہ میری بیوی میرے ساتھ رہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے مجھے, یعنی میں جوان ہوں, ہٹا کٹوں پر خدمت خود کر سکتا ہوں, تو اب آپ مجھے کیوں ایسا مشورہ دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نہیں گیا وہاں پہ اور نہ ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات کی. کہ جب 50 راتیں گزری تو میں اپنے گھر کے چھت پر بیٹھا ہوا تھا, جیسے کہ اللہ تعالی نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ ہمارے لیے یہ کشادہ زمین تنگ ہو چکی تھی اور بہت ہی تنگ ہو چکی تھی اور ہماری جانیں بھی بہت تنگ ہو چکی تھی. تو میں نے آواز سنی کسی شخص کی جو یہ کہہ رہا تھا یا کعب ابن مالک ابشر, جو خوشخبری ہو یا کعب ابن مالک. کہتے میں فوراً سجدے میں گر گیا اور مجھے یقین ہوا کہ اب کوئی خیر کی خبر ہے اور اب یہ تنگی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اور مجھے یقین ہوا کہ اب توبہ کوئی خبر ملنے والی ہے. تو ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تو ایک صحابی گھوڑے پہ سوار ہو کے اس انقاب کی طرف گئے اور دوسرا اپنے قدموں پہ دوڑتا ہوا کسی اونچ جگہ پر چلا گیا اور بلند آواز میں چیخ کے کہا. سیدنا کعب فرماتے ہیں گھوڑے سوار سے پہلے اس کی آواز پہلے پہنچ گئی, اور جب وہ میرے پاس آیا ملنے کے لیے جس نے مجھے اتنی دور سے یہ خوشخبری سنائی, میں نے اپنے دونوں جو کپڑے تھے چادر اور پیبند تھا وہ اتار کے اسے پہنا دیے اور خود میں نے کسی اور سے ادھار میں لے لیے, یعنی دوسرا کپڑے کا ایک جوڑا بھی, دوسری توپ بھی نہیں تھی ان کے گھر میں جیسی جسے وہ پہن لیتا. کفایت شارع کی انتہا دیکھیں سبحان اللہ. کہتے ہیں پھر میں گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے, تو راستے میں بہت سارے صحابہ مجھے ملے اور ملتے رہے. میں مسجد میں داخل ہوا, جب میں داخل ہوتا کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, دوڑ کے آتے ہیں, مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں اور مجھے مبارکباد دیتے ہیں, اور ان میں سے کوئی بھی مہاجر صحابی اٹھ کے کھڑا نہ ہوا. سیدنا کعب فرماتے ہیں وہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ وہ صحابی ہیں جس نے کعب بن مالک کے بھائی بنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا حکم دیا ہجرت کے بعد. کہتے ہیں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, میں نے سلام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے پر رونق تھا اور ایسا نورانی چہرہ تھا جیسا کہ چاند کا ٹکڑا ہو. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے کعب ابن مالک یہ بشارت سن لو, اور ایسی اچھی بشارت جب سے تم پیدا ہوئے ہو تم نے سنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. سیدنا کعب عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. کہتے خوشی سے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا جتنی بھی مال و متاع ہے, جتنی میری زمین ہے, میں سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے رہا ہوں. اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے. جو بھی میری پراپرٹی ہے, ان کی زمین بھی تھی, ایک باغ بھی تھا, جو پراپرٹی ہے میں سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے میں دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا کچھ مال رکھ لو. تو کہتے جو خیبر میں, جنگ خیبر میں جو مجھے حصہ ملا وہ میں رکھتا ہوں اور باقی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اور میں نے یہ عہد کر لیا اپنے ساتھ کہ اب زندگی ساری سچ کے سوا کچھ بولوں گا نہیں. اسی سچ نے اسے سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر خاص رحم کیا، انعام کیا اور میری توبہ قبول فرمائی. کہتے ہیں اس دن کے بعد آج تک میں نے جان بوجھ کے کوئی جھوٹ نہیں بولا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا سورۃ التوبہ میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. سورة التوبة آخر تک آیت نمبر 117 اور 118 یہ آیت نازل ہوئی. سیدنا کعب فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نعمت نہیں تھی دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد. اسلام کی نعمت کے بعد اگر کوئی نعمت میری زندگی میں آئی ہے تو یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے میری توبہ قبول فرمائی ہے. سیدنا کعب بن مالک کا قصہ معروف قصہ ہے اور اس قصے میں عظیم پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل دھڑکتے ہیں ایمان میں. غلطی کس سے نہیں ہوتی. ہم سب خطا کار ہیں، غلطی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرتا ہے. ہم بھی غلطی کرتے ہیں، ہم بھی توبہ کر لیتے ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب توبہ قبول ہو جاتی تو یہاں پر پھر یہ لمبا قصہ کیوں ہے. میرے بھائی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں جان بوجھ کے پھر توبہ کر لیتے ہیں شرطوں کے ساتھ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے. 100% توبہ قبول ہو گئی ہے یہ صرف وہی لوگ ہی کہہ سکتے ہیں جن کے ایمان میں کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کیونکہ توبہ کی شرطوں میں سے دو شرطیں ایسی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے اور دل کا معاملہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دل کے معاملات اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. عزم کرنا ہے کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. عزم نیت ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے کہ نہیں؟ ندامت پہلی شرط ہے، دل سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. اور اللہ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں توبہ قبول نہیں کیا؟ معاملہ دل کا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اب تم جانو تمہارا رب جانے. گناہ ہلاک کر دیتے ہیں، نافرمانی ہلاک کر دیتی ہیں. کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہے سوائے ایک جنگ کے. حالت دیکھیں ہمارا کیا حال ہے. ہم بعض لوگ مسجد کو اس طریقے سے دیکھیں جیسے کہ میدان جنگ کی طرف جانا ہے. اللہ کے گھر کو امن و امان ہے، ایمان ہے، توحید ہے، اتباع سنت کا سبق ہے، دل میں اطمینان اور سکون ہے. وہ اللہ کے گھر و مساجد کو ایسے دیکھتے ہیں بعض لوگ. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. جیسے کہ نعوذ باللہ میدان جنگ کی طرف جانا ہے اور جان ہتھیلی پہ لے کے جہاں پر زندہ واپس آتے ہیں کہ نہیں. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، مرد ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، جوان ہیں، خیر و عافیت میں ہیں، امن و امان میں ہیں، دنیا جہاں کے سارے کام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے. اگر احسان کر لیتے ہیں اپنے اوپر تو جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ اس عظیم صحابی کو دیکھ لیں. میرے بھائی مسجد کی بات نہیں کہ کسی نماز میں پیچھے رہا. میں کسی جنگ میں سوائے جنگ بدر کے کہتے ہیں میں پیچھے نہیں رہا ہوں، ایک جنگ مجھ سے رہ گئی. اس کا اعتراف جرم بھی کیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کوئی بہانہ نہیں بنایا. جب سے نماز فرض ہوئی اس دن سے لے کے آج تک سینکڑ نمازیں چھوڑنے والے اب ذرا کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا بہانے بناؤ گے, کیا عذر لے کر جاؤ گے؟ اس صحابی سے کیا غلط ہوئی؟ فرض تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چلنا ہے جنگ کے لیے, فرض تھا اور فرض پہ عمل نہیں کیا, رہ گیا ان سے, اعتراف جرم بھی کیا, کوئی جھوٹ نہیں باندھا, سچ بات کی, 50 دن اتنی تنگی محسوس کی, روتے رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, غلطی ہو گئی ہے. 50 دن کے بعد خوشخبری ملتی ہے. ہمارے کیا حالت ہے, کتنی فرائض ہم چھوڑ چکے ہیں اور کتنی فرائض ہم چھوڑ رہے ہیں. آج اگر اعلان ہو جاتا ہے جہاد کا, شرعی جہاد کا, ہماری حالت کیا ہوگی؟ حال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر اس امن و امان کی جگہ پر ہم نہیں آ سکتے, تو جان ہتھیلی کے پر لے کے گھر سے کیسے نکلیں گے ہم؟ آج ہمارے بچوں کو دیکھ لیں, نماز کا کہتے ہیں تو ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں, انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی, پاؤں ساتھ نہیں دیتے, قدم ڈگمگا جاتے ہیں, اور اگر باہر سیر کی بات کریں تو سب سے پہلے دوڑتے ہیں گاڑی کی طرف. کیا وجہ ہے, کیوں دوری ہے نماز سے, کیوں دوری اللہ تعالیٰ کے دین سے؟ کیونکہ ہم نے ان کی تربیت ہی کچھ ایسی کی ہے. قصور ان کا بھی ہے, کہیں اس سے زیادہ قصور ہمارا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دنیا جہاں کی ہر آسائش ان کے قدموں میں ڈال دی ہے, لیکن ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ کتنی مرتبہ اپنے بچوں کو سمجھایا ہے, ہمارا ہم سے کب راضی ہوتا ہے, کیسے راضی ہوتا ہے؟ کبھی وقت ملا ہو تو ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں. واللہ معاملہ بہت سنگین ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جن میں ہم سراپا ڈوبے ہوئے ہیں, واللہ اگر ایک نعمت کا بھی ہم سے سوال ہوتا ہے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, واللہ کہیں کے نہیں رہیں گے. اس سے پہلے کہ سوال ہو اور ہمارے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے, کوئی جواب باقی نہ رہے, ابھی وقت ہے. سارے بہانے ختم کرو, اپنے دل کو پاک کرو, فرائض کی ادائیگی میں سبقت لے جاؤ. یہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, اللہ تعالیٰ نے کیسے سورۃ التوبہ میں ہی ان کا ذکر کیسے کیا, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, السابقون الاولون, سبقت لے جانے والے, سب سے پہلے آگے بڑھنے والے ہر خیر کام میں. ان سے اگر غلطی ہوتی ہے تو ان کا یہ حال ہوتا ہے, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ نہ تو ہم سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں, رہتے ہمیشہ پیچھے, مسجد میں نماز میں بھی آتے ہیں تو آخر صف میں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ یہ اپنے آپ کو یہ جھوٹی تسلی دے دیں ہم نے بھی نماز باجماعت پڑھ لی. السابقون الاولون اپنے رب سے ایسے ڈرتے ہیں, ہم لوگ اپنے رب سے کیسے ڈرتے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.